شکریہ جناب اسپیکر. بابی مسجد کا مسئلہ عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے, اور بابری مسجد صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ اس وقت اس دور میں یہ مسجد مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا ایک نشان بن چکی ہے, اور پھر خاص طور پر بابری مسجد در حقیقت مسلمانوں کی بقا اور بھارت کے مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بابری مسجد کے سلسلے میں آج ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیں اور اسے سرد موری سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے کو بھی ہم اپنی غفلت اور سستی کا نظر کر دیں, تو پھر اس کے بعد خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے وہ مسلمان جن کی نظریں اللہ کے بعد پاکستان کے مسلمانوں پر اور عالم اسلام پر لگی ہوئی ہیں, یقیناً پھر وہ مایوسیوں کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے اور وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اب ہمیں اگر ہندوستان میں رہنا ہے یا تو ہم اپنے دین اور اسلام سے جو ہے وہ انحراف کر کے ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں, یا پھر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہ پھر نہ اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنی عبادت گاہوں کی. اور بابری مسجد کا مسئلہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ ہندوؤں نے صرف بابری مسجد ہی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے باضابطہ طور پر ایک فہرست شائع کی ہے کہ اس کے بعد فلاں فلاں مساجد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اس وقت میں پارلیمنٹ میں یہ ایک کتاب لے کر آیا ہوں, یہ پی این او اس نے انڈیا ہسٹوریکل ریسرچ ایک کتاب لکھی ہے جس کے آخر میں اس نے قریباً مسلمانوں کے 40-50 مقامات کے باضابطہ فوٹو دیے ہوئے ہیں. یہ تاج محل ہے, جامع مسجد دہلی ہے, آگرہ کی جامع مسجد ہے, اور مسلمانوں کی جو عظیم عمارتیں ہیں تاریخی مقامات ہیں اس نے ان سب کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے. ہندوؤں کی عبادت گاہیں تھیں, مسلمانوں نے زبردستی ان کے اوپر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی ہیں, لہذا اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ جامع مسجد دہلی ہے, جامع مسجد آگرہ ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے اپنی اس کتاب میں یہاں تک لکھا ہے, اس نے کہا کہ بیت اللہ جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے یہ بیت اللہ بھی ہماری ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی, اور اس میں 360 بت ہمارے ہندوؤں کے تھے, اور مکہ کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے وہ سارے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے. حضور نے آ کر یہ بت نکال دیے اور ہماری عبادت گاہ پر قبضہ کر لیا, لہذا ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بیت اللہ ہے, اور ہم نے بیت اللہ. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہندوؤں کے بھارت کو توسیع دینے کے اور اس طرح کے ناپاک عزائم ہیں, اس مسئلے کو ہم اگر معمولی سمجھ کر اپنے سیاسی اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیں اور آج ہم اس کا نوٹس نہ دیں تو یقیناً یہ آگے چل کر ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور یہ مسئلہ بہت آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو میں اس وقت باوجود اس کے ہمیں ہزارہ اختلافات ہو سکتے ہیں اپنی حکومت جماعت سے اور اسی بنا پر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس مسئلے کو ہمیں اپنے تنازع اور اپنی سیاسی چپ کلش کے درمیان میں ڈال کر اس طرح اس کا بے وزن کرنا اور اس کی ویلیو کو ختم کرنا نہیں چاہیے. اس موقع پر سب سے پہلے میری ایک جو ہے وہ رائے ہے کہ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے اس میں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں دو رائے نہیں ہیں, اور اس پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے پر دو رائے نہیں ہے. یہ ضرور ہے جذبات میں آ کر ہمارے بعض حضرات اس کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دیتے ہیں, دوسرے اس کو دیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ نہ بابری مسجد میاں نواز شریف نے جا کر گرائی ہے اور نہ بابری مسجد کو جا کر اپوزیشن والوں نے گرایا ہے. ایک دوسرے پر ہم ڈالنے کی بجائے کم از کم ہماری اسی اسمبلی میں چند مطالبات پر مشتمل ایک ایسی قرارداد ضرور آنی چاہیے جس پر ہم بالاتفاق کہیں کہ یہ قرارداد ہماری بالاتفاق قرارداد ہے اور ہم اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں. اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت بحث و تمہیز کی تفصیلات میں جانے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے. اس وقت مسلمانوں کی اور پاکستان کے تمام کے تمام مسلمانوں کی ہم سب کی منزل ہے بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو. سوال یہ ہے کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر کیسے ہوگی, کیا ہماری اسمبلی کی قراردادوں سے وہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گی, کیا ہمارے لانگ مارچ احتجاج اور اسی طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں سے دوبارہ تعمیر ہوگی. تجربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کام بھی جہاں رکا ہوا ہے, مسلمانوں پر دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے, کوئی ایک واقعہ بھی مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھی حل ہوا. بابری مسجد کا مسئلہ, یہ بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ ہماری منزل ہے, یہ ہمارا نصب العین ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں آج خود کھڑے ہونا پڑے گا, اور اس سلسلے میں بین الاقوامی ضابطہ بھی یہ ہے، اگر کوئی ملک دوسرے ملک کی سرحد کی پر حملہ کر کے ایک بالش زمین پر قبضہ کرتا ہے یا اس کی سرحد کی توہین کرتا ہے تو دوسرے ملک کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس ملک سے جنگ کرنے کا، اس ملک کے ساتھ دفاع کے طور پر لڑائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں سمجھتا ہوں بابری مسجد عالم اسلام کی سرحد کا نام ہے، بابری مسجد عالم اسلام کی سرحد تھی، ہندو نے عالم اسلام کی سرحد پہ حملہ کیا ہے، اس نے عالم اسلام کی غیرت کو للکارا ہے، تو عالم اسلام پر عموماً اور پاکستان پر بالخصوص لازم ہو چکا ہے کہ جب اس کی عقیدے اور نظریے اور اس کے دین کی سرحد پہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان کو فوراً جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دینی چاہیے اور اس وقت تک اپنی جنگ جاری رکھنی چاہیے جب تک بابری مسجد اسی انداز میں دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی اور ہندوستان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتی۔ اگر ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم دوسرا قدم یہ ہو کہ ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کو فوری طور پر اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ آئے اور وہ بیٹھ کر اس سلسلے میں ایک ضابطہ طے کرے۔ تمام اسلامی ممالک پاکستان کو اس سلسلے میں پہل کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی باقی ممالک بھی تو ہے، انڈیا کے مسلمانوں کی نظریں باقی ممالک سے کی طرف کم ہے، وہ پاکستان کو اللہ کے بعد اپنا ملجا و ماوا سمجھتے ہیں اور پاکستان کی طرف بار بار ان کی نظریں ہیں، تو پاکستان کو ایسی صورتحال میں جبکہ اتنی بڑی زیادتی، بابری مسجد بھی شہید کر دی گئی، بھاگل پور کے واقعات بھی پیش ہوئے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد 1500 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، کم از کم پاکستان کو چاہیے وہ پہل کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دے اور عالم اسلام کو بھی اس بات پر متفق کرے کہ وہ بھی انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں اس وقت تک جب تک وہ بابری مسجد کی اثر نو تعمیر اور مسلمانوں کی جان مار عزت آبرو کے تحفظ کا یقین نہیں دلاتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم یہ بھی نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں باقی ممالک کے سفرائے گرام کو یا بعض وفود بنا کر باقی اسلامی ممالک میں بھیجیں کہ وہ انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کریں، انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کریں اور انڈیا کی درآمدات کو کے لیے اپنے ملک کے دروازے بند کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے انڈیا کو حکومت کو نانی یاد آ جائے گی اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہوگی ہم مسجد بھی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جان مال کا تحفظ کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نہ ہم اقتصادی بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ہم سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں، نہ ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کو کسی ایک جگہ پر جمع کر سکتے ہیں، اگر یہ تمام کے تمام راستے ہمارے پاس نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر قراردادوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ان اپنے زخموں پر نمک پاسی کرنے کی بجائے، وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں کو بار بار مایوس کرنے کی بجائے ہمیں صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ تم وہاں کے لوگ ہو یا ہجرت کر کے پاکستان چلے آؤ، پھر آپ ان کے لیے پاکستان کے دروازے کھول دیں، پاکستان کے دروازے کھول دیں، آپ انہیں پاکستان میں لے آئے، یا پھر آپ انہیں یہ کہہ دیجیے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، ہم تو ایک سیکولر حکومت رکھتے ہیں، ہم سب کے لیے برابر ہیں۔ مجھے بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمانوں پر، انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا یہ دور جاری ہے اور ہم لوگ اپنے اختلافات کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میں اس سلسلے میں ہزارہ اختلافات کے باوجود موجودہ حکومت نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی، میں اس کو ایک اچھا قدم قرار دیتا ہوں، اس نے بہت مستحسن قدم اٹھایا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس اجلت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ یہ بات کی گئی اور اس کے پیچھے جو عوامل تھے کہ وہ کانفرنس کامیاب نہ ہوئی، وہ کانفرنس اگرچہ ہماری آپس کے اختلافات کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی لیکن اس کانفرنس کی ناکامی در حقیقت مسلمانوں کو مایوس کرنے کے مترادف تھی، اور ہمیں جہاں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا تھا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کانفرنس کی تاریخ کا تعین کرنے سے پہلے اپوزیشن کے ذمہ داروں سے، باقی جو ہاؤس کے اندر جماتے ہیں ان سے، جو ہاؤس کے باہر جماتے ہیں ان سے پہلے رابطے کرتے، رابطے کر کے ایک پروگرام طے کرتے، پھر کانفرنس بلاتے تاکہ دنیا کو پتا چلتا کہ بابری مسجد کے مسئلے پر مسلمانوں کی تمام جماعتیں ایک ہیں، مسلمان پاکستان کا ایک ہی مطالبہ اپنی زبان پر رکھتا ہے۔ لیکن کتنا افسوس ہے کہ ہم اس مسئلے پر کوئی ایک موقف اختیار نہ کر سکے، باوجود اس کے کہ ہم سب اس موقع پر متفق تھے اور ہم سب کی آواز ایک تھی۔ تو اس سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ ہندوؤں کے یہ توسیع پسندانہ عزائم، یہ تمام کے تمام ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ عملی جامہ پہناتے چلے جائیں گے اگر ہم نے کوئی عملی طور پر قدم نہ اٹھایا۔ تو میں پھر اپنی آخری جو میں نے بات کی تھی से कम अज कम हमारी कौमी असम्बली से एक दो चार करारदादें ऐसी जरूर पास होनी चाहिए जो मशवरे के बाद तैयार हो, चाहे आप हाउस कमेटी के इजलास में तैयार कर लें, जो पूरी असम्बली मुत्तफिका तौर पर बाबरी मस्जिद के मसले पर उनके हक में तायद दे और किसी को इख्तलाफ न हो, ताकि दुनिया ये तो देख सके कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बावजूद इख्तलाफ के ये वो करारदादे हैं जो फिर इत्तेफाक सामने आई।
शुक्रिया जी।
मैं भगवान
मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद आजम तारिक साहब,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आज हमारे हाउस में सदर पाकिस्तान की मुश्तरका पार्लियामेंट में खिताब पर बहस का दूसरा रोज है और ये बात इंतहाई मुसर्रत आमेज है कि हिजब इख्तलाफ की लीडर ने बड़े ही ठंडे अंदाज से अपनी बात का आगाज किया और आगे तमाम के तमाम मुकर्रीन भी अभी तक जज्बाती अंदाज से हटकर एक दूसरे के इल्जामात की भरमार करने और एक दूसरे की काट से दूर रहते हुए निहायत ही मतानत के साथ अपनी गुजारिशात पेश कर रहे हैं। हमारे सदर साहब का खिताब ये एक खिताब लाजवाब था और जिसमें बड़ी नसीहत आमोज बातें और इसी तरह हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ी सैर हासिल बहस थी। उसमें जहां उन्होंने हुकूमत के तरक्याती कामों को और हुकूमत की पॉलिसियों को सराहा, वहां सदर ममलुकत ने भी उस दुख और दर्द का इजहार किया जिस दुख दर्द का इजहार वक्तन फवक्तन वो अवाम भी करती रहती है और वो लोग भी करते रहते हैं जिन्होंने आईजीआई को इक्तदार तक पहुंचाने के लिए वोट कास्ट किए और कुर्बानियां दी। मेरी मुराद आज से दो साल कबल इलेक्शन में जब एक तरफ पीडीए दूसरी तरफ आईजीआई था तो सवाल यह है कि आईजीआई को इतनी वाज़े अक्सरियत से कामयाबी से हम किनार कराने वाला वो कौन सा आंसर था, वो कौन सा नारा था जिसने इतनी वाज़े कामयाबी से हम किनार कराया। मैं समझता हूं उस वक्त नारा मोटरवे का नहीं था, सनती इनकलाब का नहीं था। अगर नारा उस वक्त मोटरवे और सनती इनकलाब का या किसी और चीज का नारा लगाया जाता तो इस बात को सब महसूस करते हैं कि ये कामयाबी कभी भी इस तरह हासिल न होती। उस वक्त एक ही नारा था और वो वही नारा था जिस नारे पे पाकिस्तान बनाया गया है और पाकिस्तान बनाने से पहले जो नारा लगा एक वो मरहला था जब उस पे पाकिस्तान बना और एक पहला मरहला 45 साल में ये था कि जब शरीयत के नाम पर इस्लाम के नाम पर दीन के नाम पर एक जमात कामयाब हुई, कामयाब होकर वो इक्तदार तक पहुंची और उसने हुकूमत बनाई। लेकिन दो साल में जिस नारे और जिस इशू पर हमने इंतखाब जीता है हम उस सिलसिले में कहां तक गए। अगर हम कुछ कहते या इस्लामी दीनी जमातें कुछ कहती तो वो इल्जाम हो सकता था, वो इख्तलाफ हो सकता था, लेकिन सदर ममलुकत ने भी इस सिलसिले में बड़े ही वादे तौर पर ये अपनी राय दी है कि इस सिलसिले में अफसोस है कि इस्लामी तालीमात में अपने मसाइल का हल तलाश करने के काम में खुलूस नीयत गर्मजोशी तनदही का मुजाहरा नहीं किया जा रहा जो कौमी उमंगों और ख्वाहिशात से मुताबकत रखती हों। मैं समझता हूं अगर इस्लाम के निफाज के लिए कोई मुखलिसाना कोशिश हो और उस दो साल तक कोई ना कोई कारकर्दगी सामने आती, अगर आज मोटरवे की कोई सूरत सामने आ रही है, आज इदारों के प्राइवेटाइजेशन की सूरत सामने आ रही है, बाकी काबिले कदर आपकी खिदमात कौम के सामने है, बहुत ही मुसर्रत और बहुत ही ये बात जो है वो काबिले तारीफ होती कि इस्लाम के सिलसिले में भी कोई वाज़े अंदाज में पेश रफ्त हुई होती और इस सिलसिले में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर कोई काम हुआ होता। और मैं ये भी कहना चाहता हूं इस्लाम हमारा दीन है और हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर इस मुल्क में शुरू से या ये हुकूमत अपने हुकूमत के क्याम के बाद इस्लाम के लिए जद्दोजहद शुरू करती तो मैं तो ये दावा करता हूं कि मोटरवे बन गया होता, इस मुल्क के में सनती इंकलाब आ गया होता। क्यों? कि ये तमाम वो चीजें हैं जो अमन सुकून अदल मसावात के जरिए बड़ी तेजी के साथ परवान चढ़ती हैं और इस्लाम से बढ़कर कोई दुनिया में निजाम हयात नहीं है जो अदल को कायम कर सकता हो, जो मसावात को बरकरार रख सकता हो, जो लोगों को सुकून दे सकता हो, जो घर बैठे हुए इंसान को उसका हक पहुंचा सकता हो। तो इस्लाम ही वो बात रास्ता है जिसमें हम हर मैदान में ऑटोमेटिकली तौर पर
ترقی کے دینوں پر چڑھتے چلے جائیں گے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں دین چاہیے, ہمیں اپنے معاملات کا حل اسلام کے ذریعے چاہیے. چاہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ایک طرف موٹر وے ہو ایک طرف اسلام ہو, ہمیں نہیں چاہیے موٹر وے, ہمیں اسلام چاہیے. لیکن اسلام آئے گا تو موٹر وے ایک نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ موٹر وے آئیں گے. تو میں سب سے پہلے, لیکن اسلام میں رکاوٹ, اسلام کیوں نہیں آیا, میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے حکومت قائم کی گئی, لیکن ہم جب ملتے ہیں اپنے ذمہ دار ساتھیوں سے, ہم ملتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جن کے ساتھ مل کر ہم نے نعرے لگائے, جن کی الیکشن کمپین ہم نے چلائی, جن کے ساتھ چلے, آج دینی جماعتیں ان سے رد ہو گئی, تو وہ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ساتھی ساتھ نہیں دیتے, ہم کیا کریں ساتھی ساتھ نہیں دیتے. اصل ساری کی ساری خرابی نظام انتخاب کی ہے, اور نظام انتخاب کی خرابی کی طرف صدر مملکت نے اپنی تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے. یہ نظام انتخاب کیا ہے؟ یہ پیسے کا کھیل ہے, یہ دولت کا کھیل ہے. ایک شخص پیسے اور دولت کے بل بوتے پر اس کرسی کو خرید کر یہاں چلا آتا ہے, اور پھر ہاؤس ٹریڈنگ ہوتی ہے, پھر ایک آدمی 1 کروڑ روپے لگاتا ہے, وہ 2 کروڑ کے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے, ایک آدمی ایک حلقے سے منتخب ہو کر آتا ہے, وہ نہیں جانتا کہ یہاں آ کر میں نے جس نعرے پہ منتخب ہوا تھا اسے عملی جامہ پہنچانا ہے, وہ سب سے پہلے اپنی خالی جیب کو بھرتا ہے.
پوائنٹ آف آرڈر بھائی اعظم کہوتی صاحب. احترام, میں بہت عزت کرتا ہوں مولانا صاحب کی, لیکن یہ کمپیریزن کر رہے ہیں اسلام اور موٹر وے کا, تو اسلام اور موٹر وے کا کیا تعلق؟ کوئی اسلامی موٹر وے بھی ہوتی ہے یا کوئی؟
شکریہ ہوتی صاحب. مولانا آپ اپنے
میرے برادر ہوتی صاحب آپ نے سمجھے, میں نے تھوڑی سی اپنے شاید تھوڑی لذیذ ہوئی. میں نے یہ کہا کہ اگر اسلام کے لیے بھی اسی طرح پیش رفت ہوتی تو یہ موٹر وے بن گیا ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام اگر ہو تو یہ موٹر وے اس سے بھی جلدی بن گیا ہوتا, خدا نہ خواستہ. میں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ترجیحات میں موٹر وے سے زیادہ ترجیح اسلام کو دی جائے, کہ آپ نے ووٹ اسلام کے نام پر لیا ہے موٹر وے کے نام پر نہیں ہے. وہ بات نہیں کہ خدا نہ خواستہ موٹر وے کی ویلیو اسلام کے مقابلے میں نہ ملاتا ہوں, نہ جو ہے وہ کسی کی عقل اتنی جو ہے اس کو اجازت دیتی. تو میں کر رہا تھا اصل خرابی نظام انتخاب کی ہے, اور نظام انتخاب ساری دنیا جانتی ہے. جمہوریت کا ہم نام ضرور لیتے ہیں, لیکن یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ اقلیت اکثریت سے حکومت کرتی ہے. آپ کسی ایک حلقہ کو لے لیجئے, اس میں اگر 2 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو کامیاب ہونے والے نے بمشکل اس میں 50-60 ہزار ووٹ دیا ہوتا ہے, جبکہ 1.5 لاکھ ووٹ تقسیم ہو چکا ہوتا ہے. گویا کہ 1.5 لاکھ پہ حکومت کرنے والا 50 ہزار کا نمائندہ ہے, اور یہی صورتحال ہے پورے ملک میں. یہ جب تک نظام ہم تبدیل نہیں کرتے, جو پیسے لگا کر کامیاب ہوتے ہیں, جو دولت کے بل بوتے پر کامیاب ہوتے ہیں, وہ دولت اور سرمایہ کا کھیل جانتے ہیں, وہ نظریات کا, وہ پروگرام کا, وہ منشور کو عملی جامہ پہنانے کا کام نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں صدر پاکستان نے دو طریقے سے ہمیں دعوت فکر دی ہے, اور میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں متناسب نمائندگی پر ہماری تمام جماعتیں جمع ہو رہی ہیں, لیکن مجھے اس میں صاف بات نظر آتی ہے کہ یہاں ایک معمول بن گیا ہے. ہمیشہ حزب اختلاف نے طے کر لیا ہے کہ اس نے حزب اقتدار کی ٹانگیں کھینچنا ہے. اگر حزب اقتدار والے کہیں کہ یہ سورج ہے, انہوں نے کہنا ہے اس سورج میں روشنی نہیں ہے, وہ کہیں کہ آج رات چھائی ہوئی ہے اور ہمیں اس کے لیے روشنی کا بندوبست کرنا چاہیے, تو حزب اختلاف کہے گی چونکہ ہم نے آپ کی مخالفت کرنی ہے, یہ رات نہیں ہے دن ہے, لہذا اس میں اجالے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک ایسا نظام جس میں کہ الیکشن ہو اور الیکشن ووٹ صرف اور صرف پارٹی کو ملے. آپ دیکھتے ہیں اسٹیل مل میں ہم نے دیکھا, یا دوسرے جگہ دیکھتے ہیں کہ جب پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو ووٹ پارٹی کو ملے, ہر پارٹی اپنی بہترین نمائندگی اسمبلی میں بھیجے, اور پھر اس میں صرف یہ نہیں ووٹ پارٹیوں کو ملے, کسی کو 15%, کسی کو 30%, کسی کو 40%. دوبارہ پھر جو اول اور دوم نمبر پر پارٹی آتی ہیں وہ پھر قوم کے پاس جائے, کہ اب قوم ان دو میں سے ایک کو منتخب کرے. ایک پارٹی جو 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے ونر ہے, وہی پارٹی اس ایوان میں اپنے ممبر لائے, وہی پارٹی اپنی شورا کے کان بٹھائے, وہی پارٹی یہاں اپنے لوگوں کو بٹھائے اور دوسروں سے کہے آپ 5 سال تک انتظار کیجئے, پھر آپ کو یہ شکایت پیدا نہیں ہوئی ہوگی کہ ہم جاپان گئے تھے تو حزب اختلاف کے لیڈر کی بیان کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو سکا. انتخابات کا طریقہ کار جب تک ہم صحیح نہیں کرتے کرپشن اسی طرح جاری رہے گی, اور ملک کی وسائل پر وہ لوگ خاص طبقہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا. اگلی میری بات, ہماری حکومت کے تعمیراتی کام ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا یہ بھی کہتے ہیں جناب والا, جو لوگ آپ کے ساتھ تھے یا آپ کے ساتھ نہیں تھے یا شروع میں آپ کے مخالف رہے ان کا تو قصور ہے, لیکن ان کے علاقے والوں کا کیا قصور ہے؟ آپ مہربانی فرما کر تھوڑی سی توجہ ان علاقے والوں کی طرف دیجئے. آپ ایک ایسی کمیٹی بنا دیجئے, آپ ڈائریکٹ سے خط کریں, وہ کمیٹی آپ کی ہر ہر علاقے کی صورتحال کو دیکھے کہ علاقہ بیکورڈ ایریا ہے, فلاں علاقہ پسماندہ ہے, ٹھیک ہے اس پسماندہ علاقے سے ہمارا آدمی منتخب نہیں ہوا, لیکن وہ پاکستان کا حصہ تو ہے, اسے ضرورت تو ہے اس بات کی کہ اس کے ڈیولپمنٹ ہو. اور بدقسمتی سے ہمارا جھنگ ایک ضلع ایسا ہے جہاں سے ہمیشہ برتر اقتدار حکومت کے خلاف ہی وہاں سے جو لوگ ہیں کامیاب ہوتے رہے ہیں. نتیجہ کیا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو پاکستان بننے سے پہلے ڈویژن تھا, اور یہ فیصلہ آباد شیخو پورا سرگودا اس کی تحصیلیں تھی, ضلع تھے, لیکن وہ بیچارہ اب ضلع سے شاید تحصیل بن جائے گا اور اس کی تحصیلیں آج ڈویژن بن گئی ہیں. ایسا بیکورڈ ایریا ہے, آپ اس میں داخل ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ 1400 سال پیچھے چلے گئے ہیں. برائے کرم تھوڑی سی اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے حالات کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے. میں اس ایک بات بڑی اہم کہنا چاہتا ہوں, تعلیمی پالیسی چاہیے تو یہ تھا کہ تعلیمی پالیسی یہاں ایوان میں پیش کی جاتی. جناب والا میری معلومات کے مطابق, ممکن ہے میری معلومات غلط ہو, کہ تعلیمی پالیسی میں خلفائے راشدین کے حالات و واقعات یہ اس نصاب سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آج فورم پہ کہہ رہا ہوں, اگر تعلیمی پالیسی سے خلفائے راشدین کے نام نکالے گئے, ان کے حالات و واقعات نکالے گئے, یا کسی بھی صحابی رسول کو تاریخ کے ذریعے سے لعنت ملامت یا کسی طرح تبرہ بازی کا نشانہ بنایا گیا, ہم ایسے وزیر اور اس کی پوری مشینری کا وہ حال کر دیں گے جو پوری دنیا دیکھے گی. صحابہ کے مسئلے پر ہم ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تعلیمی نظام میں خلاف کا راستہ کے بارے میں اگر کوئی پالیسی تبدیل کی گئی, ہم اس کا سخت ایکشن لیں گے اور اتنا زبردست ایکشن لیں گے جسے دنیا دیکھے گی. خلاف کے راستہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, خلاف کے راستہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے, ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کے مسئلے پر اگر ہماری تعلیمی نصاب کے اندر کوئی ایسی بات داخل ہو گئی, ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. اور پھر خاص طور پر اس ایوان کو اس سلسلے میں بھی آگاہ کیا جائے, یہ شناختی کارڈ پر آپ کی کیا جو ہے وہ فیصلہ ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں آپ نے شناختی کارڈ میں کھانا درج کر دیا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جناب شناختی کارڈ سے اب مدد کا کھانا نکال دیا گیا ہے.
مولانا بات مکمل کرنے کی کوشش کریں.
جی میں بات مکمل کر رہا ہوں, جو بھی کرتا ہوں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے مکمل کر رہا ہوں. شناختی کارڈ کے مسئلے پر آپ اپنی رائے واضح کریں تاکہ پتا چلے. ایک مسئلہ جس کا ہم سے متعلق ہے, فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ. میں آج سپاہی چھاپا کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے سے میں آفر کرتا ہوں کہ فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں, اور وزارت مذہبی امور میں 2 جون 1992, 20 جولائی 1992 کو اعلی سنت والجماعت, اعلی تشیع, اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران, علماء کرام کی میٹنگوں میں جو متفقہ طور پر سفارشات تیار ہو چکی ہیں, جس میں شیعہ سنی اتفاق کر چکے ہیں, جس میں پاکستان کے تمام مذاہب و مسالک کا اتفاق ہو چکا ہے, ان سفارشات کو قانون کا درجہ دیا جائے, آپ دیکھیں گے یہ تمام فسادات ختم ہو جائیں گے. ایک بات ذہن میں رہے, ہمیں فساد ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اختلاف ختم کرنے کے لیے نہیں. اختلاف سے 14 صدیوں سے ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اختلاف تو مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ بھی آپ 3 سال میں ختم نہیں کر سکتے, پھر جائے کہ آپ شیعہ سنی. ختم فساد ہوگا, فساد کے خاتمے کے لیے 3 کمیٹیاں ہو چکی ہیں, اجلاس ہو چکے ہیں, اتفاق رائے ہو چکا ہے, سفارشات مرتب ہو چکی ہیں. برائے کرم اسے اسمبلی کے فورم پر لائیے اور قانون سازی کیجئے تاکہ یہ فسادات کا خاتمہ ہو, اسلام کے لیے عملی قدم آگے بڑھے, یہ ملک تعمیر و ترقی کے اعلیٰ مدارج پہ پہنچے. اس سلسلے میں ہماری توانائیاں, ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے.
بہت شکریہ. مولانا اعظم طارق صاحب.
شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ہمارے ملک کی 70% آبادی چونکہ زراعت سے متعلق ہے, اور ہمارا ملک خاص طور پر صوبہ پنجاب زراعت کے اعتبار سے سونے کی چڑیا کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن جیسا کہ مجھ سے قبل ممبران نے اس طرف توجہ دلائی اور صورتحال ہمارے سامنے بھی ہے کہ آج ہم اس قدر اس سلسلے میں پیچھے جا چکے ہیں کہ ہمیں دیگر ممالک سے اپنے خرد و نوش کی اجناس کو اپنے ملک میں لانا پڑتا ہے. اس سلسلے میں میں کچھ تجاویز آپ کی وساطت سے متعلقہ محکمہ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, صحت مند کسان. جو کسان ہمیں اجناس, سبزیات, گوشت اور دودھ فراہم کرتا ہے, کس قدر ستم ظریفی ہے کہ اس کسان کے لیے अगर वो बीमार हो जाए या उसका बच्चा बीमार हो जाए, ये छोटा छोटा मलेरिया और छोटी छोटी बीमारियां हैं, तो बेचारा एक एक महीने तक पांच पांच मील का पैदल सफर करके वो अपने तमाम कारोबार को छोड़कर अपने लिए जाता है। और वो हालत बड़ी काबिले रहम होती है, जब किसी किसान का जो है वो जानवर बीमार खड़ा होता है, गलघोंटू की बीमारी में या किसी और में, और उसके पास उसकी दवा दारू के लिए कुछ नहीं होता, वही पुराने हरबे, वही पुराने तरीके, और यहाँ तक कि उसके पास कोई इलाज मुआवजा के लिए डॉक्टर मुयस्सर नहीं है, और नतीजतन उसके दिन भी जाये होते हैं, वक्त भी जाये होता है, और उसकी वो जानवर भी हलाक होकर रह जाता है। तो किसान की सेहत के लिए जरूरी है कि उसके ये दूर दराज के इलाकों में जो है वो अस्पताल का क्या अमल में लाया जाए। अगर हम MLA हजरात या MP हजरात अपनी ग्रांट से कोई अस्पताल तामीर भी करा देते हैं, तो वो महज एक इमारत और ढांचा बन के वहां खड़ा रहता है, उसके अंदर कोई अमला नहीं होता, कोई अद्वियात नहीं होती, वो एक ढांचा की हैसियत रखता है। तो पहली बात है किसान की सेहत के लिए, किसान को और फिर किसान के जानवरों के लिए हर दूर दराज के इलाकों में बड़े बड़े अस्पताल का क्याम अमल में लाया जाए। और दूसरी बात है ज़राअत के सिलसिले में जितनी हमारी पॉलिसियां हैं, अक्सर किसान इससे नावाकिफ हैं लाइल्म अनपढ़ होने की वजह से। तो इल्मी शऊर बेदार करने के लिए भी जरूरी है कि तालीमी मराकज ज्यादा से ज्यादा कायम किए जाएं। बड़ी दुख की बात है, आबादियों की तादाद 7-7, 8-8 हजार तक पहुंच जाती है, लेकिन स्कूल वही प्राइमरी है, प्राइमरी स्कूल को मिडिल करने के लिए, मिडिल स्कूल को हाई करने के लिए मारे मारे फिरते हैं वो। बमुश्किल एक साल में एक MLA गालबन दो स्कूल जो है वो प्राइमरी से मिडिल करा सकता है, और वो भी उस वक्त अकरवा फरवरी और अपनों की नजर हो जाते हैं। इससे अगली बात है बीज, जैसा कि मुझसे कबल एक साथी ने बताया, और ये हकीकत है कि आज भी हमारे देहातों में जो बीज इस्तेमाल किया जाता है वो वही होता है, जैसे ये कपास है तो उसमें अच्छी अच्छी कपास अलग कर लेते हैं, उसमें से वो निकाल लेते हैं दाने, और इसी तरह गंदम है तो उसको भिगो कर रख लेते हैं। कोई ऐसा बीज जिस पर तहकीक हो और जो तहकीक शुदा बीज हो और मौसम और हालात के मुताबिक हो, वो बीज किसानों को फराहम किया जाए और फिर मौसम के मुताबिक उस बीज को दिया जाए, मौसम से मुतल किया जाए, तो यकीनन ये सूरत हाल पहले से बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। अगला मसला पानी है, और पानी का मसला बड़े दुख की बात है कि जिन इलाकों तक हम पानी पहुंचा सकते हैं, खुद मैं अपने जान की बात करता हूं, जिस जो नहरें तो वडेरों की जमीन से गुजरती हैं, वो पूरा साल चलती हैं और भर के चलती हैं, और उनके जो मोगे होते हैं उनके बड़े बड़े मुंह हैं, और वो बकायदा रुकावटें खड़ी करके अपने खाल भर भर के चलाते हैं, लेकिन वहां तकसीम हो चुकी है, ये भरवानों की नहर है, ये सारा साल चलेगी, क्योंकि वो मुशीर और वजीर हैं, वो इलाके के लोग हैं, और ये गरीबों की नहर है जिनकी 4-4, 5-5 किल्ले जमीन है, ये बेचारी सूखी रहेगी, इसमें पानी ये बूंद बूंद को तरसते रहेंगे, कोई पानी दस्तियाब नहीं है। तो ये लोग जो नजायज तौर पर पानी रोककर अपनी फसलों को काश करते हैं गरीबों को, और इसी तरह मुनासिब रेटों पर मुनासिब जो है वो अंदाज में ट्यूबवेल की सहूलत किसानों को फराहम की जाए। और अगला मसला खाद का है, जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है कि वादे किए जाते हैं मगर खाद जो है वो अपने असली जो रेट मुतायना है उस पर भी नहीं मिलती, कह रहे कि मुतायना रेट भी इतनी ज्यादा बाला और बुलंद होता है कि वो किसी भी किसान की पहुंच के मुताबिक नहीं है। और उससे अगली बात मिशनरी, आज भी हमारे देहातों में इस दौर में किसान उसी बैल के साथ हल चला रहा है, और वो पूरा पूरा दिन एक एक किले पर और एक एक कुनाल पर जाया कर रहा है हल चलाते हुए। अगर इस किसान को जदीद मशीनरी हासिल हो तो वो एक एक महीने का काम एक एक दिन में कर सकता है और बर वक्त मौसम के मुताबिक कर सकता है, लेकिन वो बेचारा किसान क्या करे, उसके पास इतनी रकम नहीं है, इतनी उसके पास नहीं है कि वो अपने कोई ट्रैक्टर खरीद सके, और अगर कोई ट्रैक्टर उसको दस्तयाब होता है तो वो ट्रैक्टर पूरे गांव में एक है, मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है, आज भी गंदम काटने के बाद उसी तरह रेंगड़ियों से उड़ाई जाती है, एक एक महीना बारिशों की नजर रहती है फिर सुखाते हैं। जदीद मशीनरी किसान को मुहैया की जाए, और जरूरी नहीं है कि अगर किसी किसान के नाम जमीन नहीं है वो हारी है और वो राखी के तौर पर काम करता है तो आप उसे मशीनरी इसलिए फराहम नहीं करते कि उसके नाम पर जमीन नहीं है, तो इसका ऐसा तरीका किया जाए कि वो भी एक जदीद मशीनरी से सहूलतों से बहरावर हो सके। अद्वियात, इस दफा हमारे काटन की फसल बुरी तरह तबाह हुई, बहुत खूबसूरत फसल उठी, अभी महीना डेढ़ महीना नहीं हुआ था ऐसी बीमारी आई, अभी तक पता नहीं चल रहा वो क्या बीमारी थी, तमाम के तमाम वो डोडे सूख कर रह गए और कोई कपास जो है वो इस वक्त दस्तयाब ना हो सकी। उस अहम मसला लिंक रोड, इस वक्त हमारे जंग में साहिवाल में ऐसे बेशुमार इलाके हैं, एक हल्का है वो बमुश्किल पुख्ता हाईवे रोड से 1 किलोमीटर, अहम मसला लिंक रोड, इस वक्त हमारे जंग में साहिवाल में ऐसे बेशुमार इलाके हैं, एक हल्का है वो बमुश्किल पुख्ता हाईवे रोड से 1 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन उनके वो अपना आज भी गन्ना
اونٹوں کے اوپر لاد کر اور گدا گاڑیوں پر لاد کر یا بیل گاڑیوں پر لاد کر بڑی مشکل سے چکر کاٹ کے آتے ہیں, کوئی لنک روڈ نہیں ہے اور وہ ایک ایک اس کے اپنے جس جگہ پر وہ ایک روپے دو روپے کے من کے حساب سے گنا پہنچا سکتے ہیں وہاں وہ پانچ پانچ چھ چھ روپے دینے پر مجبور ہے. تو لنک روڈ تمام کے تمام دیہاتوں کو ان کی فصلوں کا کھوک تاکہ وہ اپنی اپنی فصلیں مناسب وقت پر بڑی آسانی کے ساتھ شہروں میں پہنچا سکیں. اور پھر اگلی بات ہے قیمت, کم از کم کسان جتنا محنت کرتا ہے اسے اس کی محنت کی آدھی قیمت تو دی جائے. آج اکثر لوگ کسان کا کام چھوڑ کر کبھی بچوں کو بیرون ملک مالک بھجوا رہے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں چلو ہمارا بچہ چپراسی لگ جائے مہینے کے بعد کوئی ماہانہ آمدن تو آ جائے گی. چھ چھ مہینے پوری محنت کرتے ہیں, چھ مہینے کے بعد اس کا کوئی پھل نہیں ملتا, بس وہی جو کچھ انہوں نے کھا لیا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر محصولات اور ٹیکس ہیں, کسانوں پر ٹیکس اور معصولات چنگیوں کے معصولات ہیں. پھر آڑتوں پر وہ اپنا سامان لاتے ہیں تو آڑتی اتنا کمیشن کاٹ لیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ہاتھ دیکھتے رہتا ہے کہ وہ اپنی اجناس لے کر آیا, کچھ معصول کی نظر ہو گئی, کچھ ٹیکسٹائل کی نظر ہو گئی, کچھ آڑتیوں کی نظر ہو گئی. اس میں براہ کرم کمی کی جائے. اور گیارہویں بات ہے قرض حسنہ, کسان کو قرض حسنہ ایسا دیا جائے کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ اس سے واپس دیا جائے. ہم نے اکثر کسان ایسے دیکھے ہیں جو اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے, بھائی کیا بات ہے, بینک والے پیچھے لگے ہوئے ہیں, پولیس والے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ کسان کیا کام کرے گا جس نے بینک والوں کا قرضہ, بینک والے پکڑ کر اس کو ایسے حوالات میں بند کرتے ہیں جیسے وہ بہت بڑا مجرم ہے اور اس نے کوئی ایسا جرم کر لیا ہے قرضہ دے کر کہ خدا نہ خواستہ ایسا جرم کسی نے نہیں کیا. اب قرض حسنہ دیے جائیں اور پھر اس کو اس انداز میں وصول کیا جائے کہ اگر فصل تباہ ہو گئی, فصل کو بیماری لگ گئی تو کچھ رعایت دی جائے. جناب اس سے ایک مسئلہ میں اس موقع پر عام جو ہمارے جنگ سے متعلق ہے وہ یہ ہے, 25 سال قبل کولمبو پلان کے تحت وہاں زمینیں دی گئیں اور ان لوگوں نے زمینیں آباد کی اور زمینیں وہاں بنجر تھیں, آج زمینوں میں لہلاتا ہوا کھیت ہے. لیکن جب جی چاہتا ہے وڈیرے اور حکومت مل کر ان کی زمینوں کو بلڈوز کر دیتے ہیں, کھڑی ہوئی فصلوں کو تلف کر دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں چھوڑ کر چلے جاؤ. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے زمینوں کو آباد کیا, 25-25 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا کولمبو پلان کے تحت جن کو زمینیں دی گئی ہیں برائے کرم ان کو زمینیں ان کے نام لیز کی جائیں, الاٹ کر دی جائیں تاکہ وہ ہر موقع پر جب وہ بیج ڈالتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ زمین ہم سے چھین لی جائے گی یا ہماری کھڑی فصلوں کو ختم کر دیا جائے گا.
شکریہ, بہت شکریہ مولانا صاحب. نہیں چاہتا.